أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا درود پڑھیے محمد وآل محمد امت کے عروج و زوال میں مختلف طبقات کا کردار موضوع سخن ہے. قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالی نے امتوں کے عروج کا ذکر فرمایا ہے اور ساتھ ہی معاشروں کے زوال کا تذکرہ بھی کیا ہے. امتوں کی ترقی اور عروج میں دخیل بعض اسباب کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور جو عناصر و عوامل امت کے زوال کا باعث بنتے ہیں ان سے بھی انسان کو آشنا کیا ہے. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم ملا ہے کہ آپ اس امت کو ہدایت پر لانے کے لیے سابقہ امتوں کے نمونے اور قصص بیان کریں کہ کس طرح وہ امتیں ابھریں, وجود میں آئیں اور کس طرح زوال پذیر ہوئیں, تاکہ یہ واقعہ اور یہ واقعات اور قصص عبرت واقع ہوں مخاطبین قرآن کے لیے اور امت پیغمبر کے لیے. تاریخ نے قرآن کی اس بات کی سچائی کو ثابت کر دیا ہے کہ جو اسباب قرآن نے ذکر کیے ہیں انہی اسباب کے تحت امت مسلمہ کو عروج ملا ہے, اور جن عوامل کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے انہی اسباب کے تحت امت مسلمہ کو زوال آیا ہے. خصوصاً آج اس معاصر زمانے میں امت مسلمہ پورے جہان کے اندر جس صورتحال سے دوچار ہے ان کی جستجو اگر ہم قرآن میں کریں, قرآن نے وہ سارے اسباب ذکر کیے ہیں جس نے آج امت کو یہاں تک پہنچایا ہے اور ان سے روکا بھی تھا. قرآن کا یہ فرمانا بھی تھا کہ یہ اسباب جو سابقہ امتوں کے اندر پیدا ہوئے ہرگز تمہارے اندر سر نہ اٹھائیں. ان اسباب میں ایک بڑا سبب امت ہی کے اندر پیدا ہونے والے مختلف طبقات, مختلف گروہ, احزاب اور ان طبقات کا کردار ہے, معاشرتی اور عمومی کردار, جن میں سے ایک طبقہ قرآن نے ذکر کیا ہے وہ لوگ کہ جب امت بن جائے, تشکیل پا جائے, امت کا ڈھانچہ بن جائے, امت اپنی بنیادوں پر قائم ہو جائے, مکتب کے ذریعے سے امت سازی کا کام جب مکمل ہو جائے اور آغوش امت نسل انسان کی تربیت کے لیے تیار ہو جائے, آمادہ ہو جائے, ایسے میں ایک گروہ ایسا ہے جس کی کوشش یہ ہے کہ امت مسلمہ سے اس کا تشخص سلب کر لے, چھین لے, اس کی شناخت اس سے لے لے اور اسے دوبارہ عصر جاہلیت کی طرف لوٹا دے. جس بنیاد پر یہ امت بنی ہے, جس رسی میں یہ امت بندھی ہے اور جس دھاگے میں یہ کڑیاں پروئی گئی ہیں اس کو پارا کر دے اور امت کے یہ دانے بکھر کر دوبارہ عصر جاہلیت کی طرف لوٹ جائیں اور دوبارہ وہی شناخت اور تشخص قائم کر لیں اپنا جس سے انہیں نکال کر امت کی شکل دی گئی تھی. یعنی یہ جاہلیت کے زمانے میں تھے, قبائل تھے اور تمدن نہیں تھا, تہذیب نہیں تھی, مکتب نہیں تھا, نظریہ نہیں تھا, اعتقاد نہیں تھا, کوئی نظام معاشرت کا نہیں تھا, معیشت کا نہیں تھا, سیاست کا نہیں تھا, عبادت کا نہیں تھا. ایک گروہ کی یہ کوشش ہے کہ ان سے ان کا مکتب چھین لیا جائے, سلب کر لیا جائے, ان سے مکتب کو دور کر کے دوبارہ انہیں پراکندہ منتشر قومیتیں اور قبائل بنا دیا جائے, یا حتیٰ انہیں سرگردان کر دیا جائے, حیران و پریشان کر دیا جائے اور ان کی آنے والی نسلیں انہیں یہ تک معلوم نہ ہو کہ ہم کس مکتب و کس نظریے سے تعلق رکھتے ہیں, ہم کس امت کا حصہ ہیں, ہماری تاریخ کیا ہے, ہمارا ماضی کیا ہے, ہم کس چیز کا جز ہیں اور ہمیں جانا کہاں ہے. جو کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا, ایک امت, ابراہیمی امت, جس کے اندر طبقاتیت پیدا ہوئی اور مختلف طبقات نے اس کے اندر ایسے اسباب فراہم کیے, ایسا ماحول فراہم کیا, بنی اسرائیل قبائل میں بٹ گئے, 12 قبیلے, اور قبائل کی آپس کی چپکلش اور وہ جاہلیت باعث بنی کہ فرعون کے نوکر و غلام بن جائیں, محکوم ہو جائیں فرعون کے سامنے. پھر خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو مبعوث فرمایا تھا کہ اس غلام اور محکوم قوم کو, امت ابراہیم کو دوبارہ اس غلامی اور اسارت کی زندگی سے نجات دے کر ایک دفعہ پھر اسے امت بنا دے. قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ بنی اسرائیل کا ہوا, اسی لیے کہ ایک نمونہ ہے یہ معاشرہ اور یہ سماج, اس نے ارتقا بھی کیا, وہ اوج تک پہنچی یہ امت, اور اس نے نزول و انحطاط کیا اور بہت پستی و رسوائی تک پہنچی, اور دونوں تعبیریں قرآن کے اندر موجود ہیں. اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین, اے بنی اسرائیل یاد کرو جب تم تمام عالمین پر برتری رکھتے تھے. یہ بھی جملہ انہی کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا ہے, اور اسی قرآن نے اسی سورہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ یہی بنی اسرائیل ایک ایسے مقام پہ جا پہنچے کہ قرآن نے, خدا نے ان کے بارے میں فرمایا, ضربت علیہم الذلت والمسکنہ, ذلت و رسوائی و مسکنت و زبونی ان کی تقدیر بن گئی, اب ہمیشہ ذلیل و خوار و رسوا رہیں گے. اتنی عظیم قوم, اولاد انبیاء, امت ابراہیم فرعون کی غلام بن گئی, پھر موسیٰ نے ان کو غلامی سے نجات دی, اور اس کے بعد دوبارہ اس نے ذلت کا راستہ اختیار کر لیا. ہم اپنے قرآن کو اپنے لیے آئینہ سمجھیں. ہر ذہن آج پریشان ہے, ہر انسان پریشان ہے کہ ہمارا کیا بنے گا, ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہماری مشکلات کا رائے حل کیا ہے, کس طرح سے ہمیں نجات ملے گی, آیا یہ تنزل و یہ رسوائی اور آگے بڑھے گی, حد کیا ہے اس کی, کہاں تک ہم آگے جائیں گے, کہاں تک ہماری یہ صورتحال ہوگی, کب تک ہم خوفزدہ, کب تک ہم فقیر, کب تک ہم پسماندہ, کب تک ہم دوسروں کے غلام, کب تک ہم دوسروں کے پیرو. اور وہ کام جو آج بھی ہو رہا ہے, آج کا تنزل و زوال اسی چیز کا نتیجہ ہے جس میں بہت سارے طبقات دخیل ہیں, لیکن سب سے بڑا ایک طبقہ جس نے آج سرگردانی ایجاد کی ہے امت مسلمہ کے اندر اور اس سے امت اسلامیہ کا تشخص چھینا ہے, اس کی ہویت چھینی ہے, اس کی حیثیت چھینی ہے, اور شناخت دینی اس کی چھین کر اسے قومیتوں میں تبدیل کر دیا ہے, اسے قبائل میں دوبارہ تبدیل کر دیا ہے, اسے عرب و عجم میں تبدیل کر دیا ہے, اور اسے سرگردان بنا دیا ہے, اور سب سے بڑھ کر اسی امت کو موجودہ یزیدیت و موجودہ فرعونیت کا غلام بنا دیا ہے اور غلامی کے راستے پہ ڈال دیا ہے. غرب زدگی و مغرب نوازی غلامی ہی کا راستہ ہے. مغرب آج فرعونی کردار ادا کر رہا ہے اور فرعون ہے اس زمانے کا. مغربی سیاست، مغربی کلچر، مغربی تفکر فرعونی تفکر ہے، استکباری تفکر ہے اور استعماری تفکر ہے، استحصالی تفکر ہے، استعبادی تفکر ہے، استعماری تفکر ہے. مغرب آج جو کچھ کر رہا ہے دنیا کے ساتھ، مغرب سے مراد یورپ بھی اور مغرب سے مراد دیگر جو کلچر یورپ ہی سے نکل کر بنے، جیسے امریکہ ہے، جیسے امریکہ کے حواری ہیں، یہ تفکر دنیا میں جہاں بھی موجود ہے یہ فرعونیت کا ایک پورا کامل نمونہ ہے، یعنی کمال یافتہ فرعونیت ہے. فرعونیت و یزیدیت تکامل یافتہ ہے مغرب. 61 ہجری میں جو یزیدیت وجود میں آئی وہ ابتدائی یزیدیت تھی، وہ خام یزیدیت تھی. اس وقت وہی یزیدیت پل بڑھ کے پختہ ہو گئی ہے، اس کی بنیادیں مضبوط تر ہو گئی ہیں، فرعونیت قوی تر ہو گئی ہے. اور اس وقت فرعون نے فقط مصر پہ قبضہ کیا ہوا تھا، یزید نے فقط ایک حصے پر قبضہ کیا ہوا تھا، لیکن آج کی فرعونیت کا پوری زمین کے اوپر سایہ ہے. کوئی قوم دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کے اوپر آج کی فرعونیت کا سایہ موجود نہ ہو. اور یہی المیہ جو امت مسلمہ کے ساتھ رونما ہوا، کم و بیش دوسری قوموں کے ساتھ بھی یہی تکرار ہوا. ہر قوم کی اپنی ایک شناخت تھی، ہر قوم کی اپنی ایک حیثیت تھی، جس نے اس حیثیت کو بچا لیا وہ قوم آج قوم کے طور پر زندہ ہے، امت کے طور پر زندہ ہے. لیکن جو مغرب کی اس تحریک کی زد میں آ گئے اور جن کے اندر ایسے خائن طبقات پیدا ہوئے، جیسے ترکیہ کی مثال ہے، مصطفیٰ کمال پاشا جیسے جہاں پر پیدا ہوئے، وہ قومیں اپنا تشخص کھو بیٹھی، اپنی حیثیت کھو بیٹھی اور آج اسی مغرب کے سامنے ذلیل و رسوا ہیں. چین کو بہت کوشش کی گئی، چین مسلمان امت نہیں ہے، جو بھی ہے اس نے اپنا تشخص قائم رکھا، باقی رکھا، کلچرل باقی رکھا، یا جس حوالے سے بھی، یا تاریخی اعتبار سے باقی رکھا. حتیٰ وہی لہر جو پوری دنیا میں چلی وہ چین میں بھی آئی، کمیونزم اور سوشلزم کی، لیکن اس لہر کے آگے بھی چینیوں نے اپنا تشخص نہیں کھویا. یعنی کمیونزم میں اتنے غرق نہیں ہوئے کہ چینی نہ رہیں اب، چائنی نہ رہیں اب، اتنے غرق نہیں ہوئے اس کے اندر. ان کی بقا کا راز اور ان کی ترقی کا راز اسی میں ہے کہ انہوں نے اپنا تشخص باقی رکھا. لیکن امت مسلمہ کے اندر یہ المیہ پیدا ہوا جو روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، کہ اس کی حیثیت اسلامی اور اس کی شناخت دینی اس کے ہاتھ سے چھینی جا رہی ہے. متعدد عوامل میں، بار بار تکرار کرتا ہوں کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ فقط ایک آدھ طبقہ اس کا ذمہ دار ہے یا ایک آدھ عامل و عنصر اس کے پیچھے کار فرما ہے. متعدد عوامل ہیں اس میں. یہ طبقہ جو آج گویا قسم خوردہ طبقہ کہ ہم نے ہر صورت میں امت مسلمہ کی دینی شناخت کو چھیننا ہے اسے، اور اس نسل کو سرگردان و حیران و پریشان کرنا ہے، اور اسے موجودہ فرعونیت کا غلام بنانا ہے. لہذا امت مسلمہ کا آج قبلہ و کعبہ مغرب ہے. وہ تہذیب جس نے تسخیر کر لیا ہے امت مسلمہ کے بہت سارے حصوں کو اوپر سے لے کر نیچے تک، امت مسلمہ کا سب سے اعلی طبقہ، تعلیم یافتہ طبقہ، بافکر طبقہ مغرب زدہ ہے. اور امت مسلمہ میں بالکل نچلی سطح تک آ کر دیکھیں، نوخیز بچے اس کے، یہ بھی مغرب زدہ ہیں. ان کو تعلیم وہی دی جاتی ہے مغرب نوازی کی. اور جس شخصیت نے یہ در کھولا، یہاں پر اشارہ کیا تھا سر سید احمد خان، بظاہر خدمات انجام دی انہوں نے، تعلیمی نظام مسلمانوں کے لیے لائے اور بظاہر ترقی کا نام لیا، لیکن حقیقتاً خدمت سے زیادہ نقصان ہوا. سر سید احمد خان کو مسلمانوں کی ترقی کا بانی یا مسلمانوں کے تعلیمی نظام کا بانی نہیں سمجھا جا سکتا، مسلمانوں کی مغرب نوازی کا بانی سمجھا جا سکتا ہے کہ جس شخص نے پوری امت کی زمام مغرب کی طرف موڑی، وہی تعلیم دی، وہی تفکر، وہی سوچ، وہی سب کچھ بنایا، اور آج جس صورتحال سے ہم دوچار ہیں کہ جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، احساسات موجود ہیں، جذبات موجود ہیں، سب کچھ موجود ہوتے ہوئے کوئی عمل نہیں ہوتا، حرکت نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ امت اپنا تشخص کھو بیٹھی ہے۔ اشارہ کیا تھا کہ سر سید کے معاصر اسی وقت اقبال سرزمین بر صغیر پر پیدا ہوئے، اور اس شخص نے آ کر تعلیم مغرب میں پائی لیکن مشرق کو آ کر بیدار کیا، ہوشیار کیا۔ ایک شخص جو مشرق میں پیدا ہوا، یہی پلا بڑا، تعلیم بھی یہی پائی لیکن مغرب نواز بن گیا کہ امت کی نجات کا، مسلمانوں کی ترقی و عروج کا ذریعہ اس کو مغرب نوازی اور مغربی تہذیب میں نظر آیا۔ اقبال جو خود تعلیم یافتہ ہے مغرب کا، مغرب کو بہت اندر سے جا کر گہرائی میں پڑھا اقبال نے۔ صرف اقبال مغرب کی دکانیں دیکھ کر نہیں آیا، اس کے پبز دیکھ کر نہیں آیا، اقبال نے اس کی دانشگاہوں میں اس کے سکالروں کے ساتھ، اس کے فلاسفہ کے ساتھ، اس کے مفکرین کے ساتھ اور ان کے افکار کو پڑھ کر، حتیٰ خود اپنا استاد، اقبال کے استاد جو جن کا بہت احترام وہ کرتے ہیں تہ دل سے، آرنلڈ، شخصیت کے لحاظ سے بڑا احترام کرتے ہیں، اس کی علمیت کے لحاظ سے بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن اقبال نے اپنے کلام میں، فارسی کلام میں لکھا ہے کہ یہ شخص بھی اپنی مغربی شیطنت چھپا نہیں سکتا، آرنلڈ بھی، اور اس کے اندر بھی وہ تفکر کے اندر وہ روح موجود ہے، استکباری و استہماری۔ اب وقت نہیں ہے، موضوع بھی ہمارا یہ نہیں ہے کہ مغربی طریقہ کار، مغربی فرعونیت کا طرز عمل آپ کی خدمت میں کھول کے بیان کیا جائے کہ کس روش کے تحت قوموں کی تسخیر میں مشغول ہیں۔ یوں نہیں کہ عراق اور افغانستان ان کے قبضے میں ہیں، اس وقت ساری سرزمین اسلامی ان کے قبضے میں ہیں، عرب زمین پوری، عرب پورے ممالک ان کے قبضے میں، تسخیر کیا ہوا ہے انہوں نے، ان کی ایک فوج ہے نیٹو مسلحانہ فوج، لیکن اس طرح کی اور ان کی فورس ہیں، کئی نیٹو ہیں، پانچ نیٹو مغرب نے بنائی ہوئی ہیں، پانچ نیٹو۔ الحمدللہ یہاں دوسرے پاکستان کے علاقوں کی نسبت سطح آگاہی بہتر ہے، بعض جگہ میں نے پوچھا لوگوں سے نیٹو کیا ہے تو اس وقت ذہن میں آیا غور کرنا کہ کہیں سنا تو ہے، یہ نام مانوس لگتا ہے، آشنا، لیکن کیا ہے معلوم نہیں تھا۔ انشاءاللہ یہاں تو معلوم ہے کہ جی، ایک آدمی بیان کر دیتا کہ سب سن لیں، میں مطمئن ہو جاؤں۔ نہ، نان الائنڈ اور ہے، ناردرن، جی، اس کا ذرا آسان الفاظ میں نا بتا دیں کہ کون ہے جو آپ کے پڑوس میں ہیں، قریب ہے، اور نام لے لینا اس کا آپ، یا تو سب مومنین بیٹھے ہیں۔ نیٹو کیا ہے؟ نہ، اقوام متحدہ کی نہیں ہے۔ آغا صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے صحیح اس کے نام لے لیا پورا، لیکن میں چاہتا ہوں ذرا واضح تر بیان کریں تاکہ جوانوں کو، سب کو معلوم ہو جائے۔ جس کا عملی وجود اس وقت موجود ہے، کس شکل میں ہے نیٹو، میں یہ جو بیان فرمایا انہوں نے، نیٹو ایک فوجی عسکری تنظیم، بہت سارے ممالک کی، جو شمالی اٹلانٹک معاہدے کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ مغربی ممالک امریکہ کی امامت میں بنی ہوئی ایک فرعونی فورس مسلحانہ، یہ مسلحانہ ایک نیٹو ہے، اس طرح کی چار نیٹو اور موجود ہیں، ایک سیاسی نیٹو، اس کا نام البتہ نیٹو نہیں رکھا ہوا میں کہہ رہا ہوں چونکہ وہی کام یہ بھی کر رہے ہیں، ایک کلچرل نیٹو، ایک اقتصادی نیٹو، سب سے زیادہ کامیاب اس وقت ان کی مسلحانہ نیٹو نے فقط دو ملک تسخیر کیے ہیں ابھی تک، اور انشاءاللہ انہی دو ملکوں کے اندر نابود ہوں گے، ڈوبیں گے، یہ افغانستان اور عراق، لیکن ان کی کلچرل نیٹو نے پورا جہان اسلام تسخیر کر لیا ہے، پورا جہان اسلام تسخیر کر لیا، سب پہ قبضہ جما لیا کلچرل نیٹو نے. آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، مسلمان ملک میں، آپ کو فقط مغربی ثقافت کے جلوے نظر آئیں گے، عرب ممالک میں چلے جائیں، سعودی عرب میں چلے جائیں جو اپنے آپ کو مرکز سمجھتا ہے اور جہاں پر مسلمانوں کا قبلہ موجود ہے، آپ کو کلچرل ساری چیزیں اسی نیٹو کی لگیں گی اور یہ فورس وہاں موجود ہے. اپنے ملک میں دیکھ لیں آپ، اس نیٹو نے پاکستان کو کب سے تسخیر کر لیا ہے، اس کے علاوہ دیگر اسلامی ممالک میں چلے جائیں آپ، ان کا مطالعہ کر لیں کب کا انہوں نے تسخیر کر لیا ہے مسلمان امت کو، فوج کے ذریعے ہویت نہیں سلب کرتے، شناخت نہیں چھین سکتے، لیکن کلچر کے ذریعے شناخت چھین لیتے ہیں، ثقافت کے ذریعے سے کسی بھی قوم کا تشخص چھین لیتے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ یہی المیہ رونما ہوا، اور اس نیٹو میں جن لوگوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا کلچرل نیٹو میں، وہ کرزئی اور مشرف نہیں ہیں، انہوں نے مسلحانہ فورس کو میزبانی کی، کرزئی اور مشرف نے. مجھے یاد ہے جب افغانستان پہ نیٹو نے حملہ کیا، قبضہ کر لیا، قم میں علماء افغانستان نے سیمینار کیا، قم میں حوضہ علمیہ کے پڑے ہوئے، اور وہاں پر انہوں نے جشن منایا، اس جشن میں اس بات پر جشن منایا کہ افغانستان کے اندر عصر تمدن آ گیا ہے، عصر سیولائزیشن آ گیا ہے، اب افغانستان بھی متمدن دنیا کا حصہ بن گیا. علماء نے جشن منایا جنہوں نے پڑھا دین، کھایا بھی دین کا، لیکن گایا کسی اور کا. یہی دلیل ہے عزیزان، اس کو میں آسان لفظ میں ادا کروں، جو المیہ جہان اسلام کے ساتھ رونما ہوا اور رونما ہو رہا ہے تدریجن، اور باقی ماندہ سرمایہ بھی ہاتھ سے نکل رہا ہے، وہ ہے خود باختگی. اس فرعون کے سامنے، مغرب کے سامنے، امت مسلمہ کی خود باختگی، یعنی اپنے آپ کو کھو دینا، اپنے آپ سے اجنبی بن جانا، اپنے آپ سے دور ہو جانا، اپنی اساس سے دور ہو جانا، اپنی شناخت سے دور ہو جانا، اس کا نام ہے خود باختگی. خود باختہ انسان، جیسے آواز باختہ تو سمجھتے ہیں ہم، آواز باختہ تو معلوم ہے نا کس کو کہتے ہیں، آواز باختہ انسان یعنی کئی دفعہ یہ کام خود کیا ہوا ہے ہم نے آواز باختگی کا. مثلا آپ موبائل پہ ٹیلی فون سنتے جا رہے ہیں اور نہ کہ ان رکشے سے ٹکر ہو گئی آپ کی، اس کا نام کیا رکھتے ہیں آپ، حواس باختگی، یعنی حواس نہیں تھے، حواس آپ کے ٹکانے نہیں تھے، آپ موبائل پہ کسی سے بات کر رہے ہیں فون پر اور رکشے کے نیچے خدا نے بچا لیا آپ کو، اسی کو حواس باختگی کہتے ہیں. یعنی انسان کے حواس نہ ہو، حس نہ ہو، توجہ نہ ہونا کسی طرف، یہ حواس باختگی ہے. بس مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ذہن کسی اور جگہ، حواس کسی اور جگہ لگے ہوتے ہیں، خیال کہیں اور ان کو لے جاتا ہے، اسی کا نام حواس باختگی ہے. حواس باختگی، حواس باختن، یہ بھی عیب ہے. حواس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں، جم رکھیں، کنٹرول میں رکھیں، تاکہ نہ رکشے کے ساتھ ٹکر ہو، نہ ٹرالے کے ساتھ ٹکر ہو، اور نہ کسی اور چیز کے ساتھ ٹکر ہو. ہمیشہ حواس اپنے ٹھکانے رکھیں. عموماً جن لوگوں کو بھول جانے کی عادت ہے، ہاتھ میں کبھی اپنا موبائل گم کر دیتے ہیں، گھڑی گم کر دیتے ہیں، انگوٹھی گم کر، وضو کرنے جاتے ہیں انگوٹھی وہیں چھوڑاتے ہیں، گھڑی اتار کے رکھتے ہیں وہیں چھوڑاتے ہیں. خب یہ نقصان ہوتا ہے حواس باختگی، اسی چیز کا نام ہے حواس باختگی. حواس نہیں تھے میرے، توجہ نہیں تھی، اپنے حواس بھی ٹھکانے رکھیں. لیکن حواس سے زیادہ مہم ترین چیز جس کی باخت اور جس کو کھو دینا انسان کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے، وہ خود باختگی ہے. جب انسان اپنے آپ کو ہی کھو دے، اپنا موبائل کھو دینا بڑا نقصان نہیں ہے، گھڑی کھو دینا بڑا نقصان نہیں ہے، انگوٹھی کھو دینا بڑا نقصان نہیں ہے، لیکن جو انسان خود کو کھو بیٹھے، اپنے آپ کو گم کر بیٹھے، یہ بہت بڑا نقصان ہے خود باختہ انسان. قرآن نے بھی کہا کہ خبردار خود باختگی کا شکار نہ ہونا. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، خبردار ان لوگوں کی طرح نہ بننا جو خدا کو بھول بیٹھے، کھو بیٹھے، اور خدا باختگی کے نتیجے میں خود باختگی کا شکار ہو گئے، اپنے آپ کو بھی کھو بیٹھے، اپنے آپ کو بھی فراموش کر بیٹھے. ولا تکونوا کالذین، ان لوگوں کی طرح نہ بننا جو اپنے آپ کو کھو بیٹھے اس وجہ سے کہ خدا کو کھو بیٹھے ہیں. عزیزان، انسان خود ہی اپنی حیثیت، اپنی ذات، اپنا تشخص، یہی کل سرمایہ ہے انسان کا، یہ لٹ گیا کچھ بھی موجود نہیں ہے. ہمارا دین ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے. مجھے تعجب ہے کہ یہ دین ائمہ معصومین کی فراوین مدرسوں اور حوزوں میں ہمیں پڑھائے جاتے ہیں، لیکن معنی ان کے اقبال سمجھتے ہیں. رٹے ہوئے ہم نے صرف چٹکلوں کے طور پر، مجلسوں کی زینت کے طور پر مومنین کو متاثر کرنے کے لیے یہ جملے رٹے ہوئے ہیں، لیکن اقبال کو ان کی روح سمجھ میں آئی ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. خب اس کا معنی صرف ذہنیت نہیں ہے کہ جس کی ذہنیت اپنی طرف آئی اس کی ذہنیت خدا کی طرف چلی جائے گی، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جس نے اپنا پتہ پا لیا اس نے اپنے خدا کا بھی پتہ پا لیا، جسے اپنا سراغ مل گیا، جسے اپنی حیثیت مل گئی، جسے خودی مل گئی، اسے خدائی مل گئی. اور خودی کے اندر خدائی ہے، ایک خانقاہی خودی ہے، خانقاہی خودی جس کے پیچھے یہ صوفیاء، دراویش اور چلے کاٹنے والے جس کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور کبھی ہاتھ نہیں آتی. کچھ شخص کا چلے کاٹتا رہا عمر بھر، 60 سال 70 سال جن قابو کرنے کے لیے، آخر ایک دن تنگ آ کے جن اس کے سامنے آئی گیا کہ بیچارہ مرنے سے پہلے ایک دفعہ جن تو دیکھ لے، اس حسرت میں مر نہ جائے. خب جن آ گیا سامنے، اس نے کہا کہ بتاؤ یہ جو اتنے چلے کاٹے ہیں، جن حاضر کیا ہے، کیا کروں تیرے لیے؟ اس نے کہا کچھ کرنا نہیں ہے، میں فقط یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ آیا جن پہ قبضہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اس جن نے اس کو ہدایت کی کہ تجھے خدا نے انسان و جنوں سے برتر بنایا ہے، تجھے جن ڈھونڈنے کے لیے پیدا نہیں کیا، اگر یہ 60 سال کی ریاضت تو اپنے اللہ کے لیے کرتا تو جو خدا مل جاتا، 60 سال کی ریاضت اپنے اللہ کے لیے کرتا تجھے خدا مل جاتا. خدا ملتا کہاں سے ہے؟ خدا ملتا خود سے ہے، لیکن نہ اس خانقاہی خودی سے کہ وہ خود خواہی ہے. خانقاہ کے اندر جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ خود خواہی ہے. اب خانقاہ بھی بعض اوقات مجلس کے بعد کوئی آدمی پوچھ لیتا ہے جی یہ لفظ آپ نے بیان کیا، استعمال کیا، اس کے معنی کیا تھے؟ پھر اس وقت ایک اوس سی پڑ جاتی ہے آدمی پر کہ شاید یہ باقیوں کو بھی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. خانقاہ جس کو اردو والے یا اس لہجے میں خانقاہ استعمال کرتے ہیں, خانقاہ ہے, خانقاہ وہ عبادت کا ایک چونپڑا جو معاشرے سے دور, آبادی سے دور بنا لیتے ہیں دراویش, اور جہاں بیٹھ کر فقط ذکر و فکر و چلہ کشی کرتے ہیں. چلہ کشی کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ خود کو نجات دے سکیں, تاکہ خود کو اس دنیا کی آلودگی سے بچا سکیں, بچا بھی لیتے ہیں, اپنی ذات کو اس آلودگی سے بچا سکیں. معاشرے کو جب ڈوبتا ہوا دیکھتے ہیں, اپنی نسل کو جب آلودہ دیکھتے ہیں, ڈوبتا ہوا دیکھتے ہیں, انہیں حیران و سرگردان دیکھتے ہیں, تو ان پر وحشت و خوف طاری ہوتا ہے کہ جس طرح یہ ڈوب رہے ہیں کہ ہم بھی نہ ڈوب جائیں. لہذا اپنے آپ کو معاشرے سے باہر لے جاتے ہیں, سماج سے باہر لے جاتے ہیں, کسی چلاگاہ میں بیٹھ کر چلے کاٹتے رہتے ہیں, کوئی گناہ نہیں کرتے, واقعہ نہیں کرتے. جو سچے ہیں, جو دکاندار ہیں, ان کی بات نہیں ہو رہی کہ چلے کاٹنے کے بجائے جو لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, نہ, جو چاہتے ہیں کہ نجات پائیں, پا بھی لیتے ہیں نجات. یہ کبھی بھی خودی تک نہیں پہنچتے, یہ خودخواہی تک پہنچتے ہیں, خود پرستی تک پہنچتے ہیں. ان کا نام خودخواہ انسان ہے. میں ایک مثال سے اشارہ کرتا ہوں ان کی خودخواہی کی طرف. یہ خودیابی نہیں ہے, یہ خودی تک رسائی نہیں ہے, یہ خودخواہی ہے, انا پرستی ہے. کہ اگر آج کل پاکستان میں دھماکے ہو رہے ہیں, خدا آپ سب کو انشاءاللہ اور تمام پاکستانیوں کو اور بالخصوص مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے انشاءاللہ. اگر چند آدمی ایک جگہ جائیں اور وہاں کوئی اتفاق حادثہ ہو جائے, فرض کر لیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, ایک گاڑی میں سب بیٹھے ہوئے ہیں, حادثہ ہو جاتا ہے اس گاڑی کے ساتھ اور سب لوگ زخمی ہو جاتے ہیں, کسی کی ٹانگ ٹوٹتی ہے, کسی کا سر ٹوٹتا ہے, کسی کا بازو ٹوٹتا ہے, ایک آدمی ان میں سے گاڑی کے شیشے توڑ کے زحمت کر کے کسی طرح باہر نکل کے بس سے, گاڑی سے, اور وہاں سے دوڑتا ہے, فرار کرتا ہے اپنے گھر کی طرف, شہر میں آ جاتا ہے, مسجد میں سب کو جمع کر کے پھر ان کو سب بتاتا ہے کہ گاڑی گر گئی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, الٹ گئی, جتنے گاڑی کے اندر سوار مسافر تھے وہ سب کے سب زخمی ہو رہے ہیں, کرا رہے ہیں, لیکن میں نے وہاں سے شیشہ توڑا یا کسی بھی وجہ سے دروازہ کھولا اور نکل کر وہاں سے بھاگ کر یہاں آ پہنچا ہوں. آپ کیا کہیں گے اس شخص کے لیے؟ سلواتے پڑیں گے, اس کو تمغے دیں گے, آپ کہیں گے آگے ہو جاؤ, ہمارے امام بنو, کہ آپ سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے, ہم نے ایسوں کو ہی امام بنایا ہوا ہے. آپ اس کو کیا کہیں گے کہ تجھ جیسا بے حس انسان, بے درد انسان, خودخواہ انسان کوئی اور نہیں ہے. اگر تو ان میں سے سالم بچ گیا, وہ زخمی تھے, تو تیرا کام تھا ان سب کو نجات دینا, ان کو نکالنا. ممکن ہے بعض زخمی ایسی حالت میں ہو کہ اگر انہیں طبی امداد پہنچ جاتی تو ان کی جان بچ جائے. تیرا کام تھا ایمبولینس کو بتانا, تیرا کام تھا ڈاکٹر بلانا, تیرا کام تھا مدد کے لیے لوگوں کو پکارنا, پوری بس کو نجات دینا. اگر یہ پوری بس کو نجات دے کے خود زخمی بھی ہو جاتا, بلکہ اپنی جان بھی دے دیتا, ساری دنیا اس کو ہیرو سمجھتی, قدردان ہوتی کہ اس نے اپنی جان پر کھیل کر پوری بس کے مسافروں کو بچا لیا. لیکن جو بس کو ڈوبتا ہوا چھوڑ کر خود دوڑ لگا کر معاشرے تک پہنچائے, گھر تک پہنچائے, اور پھر سب سے داد تحسین وصول کرتا رہے کہ دیکھو میں نے کتنی دوڑ لگائی, 40 میل دوڑا ہوں میں, اور 40 میل دوڑ کر میں نے اپنے آپ کو بچایا ہے, آپ اس کو کیا کہیں گے؟ رحمتیں بھیجیں گے یا لعنتیں بھیجیں گے اس پر؟ آپ یہ کہ تو خودخواہ انسان ہے, تو خود بین انسان ہے, تو خود پرست انسان ہے. یہی کام بعض بیٹھ کر معاشرے کو ڈوبتا دیکھ رہے ہیں, فساد ہے, منکرات ہیں, سرگردانی ہے, معاشرے کے اندر مشکلات ہیں, اس سب سے نکل کر یہ آلودہ معاشرہ ہے. وہ معاشرے آپ کدھر جا رہے ہو؟ ہم پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں, ہم غار کی طرف جا رہے ہیں, ہم نے اس معاشرے کو ترک کرنا ہے, چھوڑنا ہے. ایک چلے میں جا کر بیٹھ جائیں گے اور اپنے آپ کو ہم نجات دیں گے. خوب, آپ گناہ نہیں کرو گے, نجات پا جاؤ گے, لیکن جب خدا کے پاس پہنچو گے تو خدا کیا کہے گا؟ کہ وہ بھی میری ہی مخلوق تھی جنہیں تو اپنے حال پر چھوڑ آیا ہے, جنہیں تو تباہی کے عالم میں چھوڑ آیا ہے, جنہیں ڈوبتا ہوا چھوڑ کر آیا ہے. خدا ہرگز اس کو عارف کے طور پر قبول نہیں کرے گا۔ ایک خودخواہ انسان ہے۔ ظاہر جگہ پیچھے کم ہو رہی ہے، آگے جگہ موجود ہے۔ آگے اللہ مسلم اللہ انسان ہیں۔ شیخ سعدی نے ایک اپنی نظم میں کتاب میں لکھا کہ ایک شخص خانقاہ سے اٹھ کے مدرسے میں آ گیا، جو کام فرضی ہے نہیں ہوتا، مدرسے والے خانقاہی بن جاتے ہیں لیکن خانقاہی کبھی مدرسوں میں نہیں آتے۔ مدرسے خانقاہیں بنے ہوئے ہیں لیکن خانقاہوں کو کوئی مدرسہ نہیں بناتا۔ ایک شخص نے خانقاہ چھوڑی اور مدرسے میں آ کر داخل ہو گیا۔ اسے لوگوں نے پوچھا کہ وہ تو عبادت کی جگہ، طریقت کی جگہ، ریاضت کی جگہ، چلہ نشینی کی جگہ، وہاں سے چھوڑ کر تم یہ کتابیں پڑھنے میں کیسے آ گئے؟ کہا جب اس سے پوچھا کہ کیوں وہ چھوڑا، صاحب دلی بے مدرسے آمد سے خانقاہ، ترک کر صحبت طریقے اہل طریق را، خانقاہ چھوڑ کر مدرسے میں آ گیا اور اہل طریق کی صحبت اس نے ترک کر دی۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ کیوں چھوڑ دیا وہ راستہ، کیوں ترک کر دیا وہ راستہ، تو اس نے یہی جواب دیا شیخ سعدی کے بقول، کہا کہ میں اس لیے آ گیا ہوں کہ وہاں سارے خودخواہ بیٹھے ہیں، صرف اپنی نجات کی فکر میں کہ خود جہنم میں نہ چلے جائیں، لیکن ان کو انسان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو امت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو دوسروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ خودخواہ انسان ہے جو معاشرے کے، جو خانقاہ کے اندر بیٹھے ہیں۔ کہا اس لیے میں یہاں آیا ہوں مدرسے کے اندر، کہ مدرسے کے اندر وہ راستہ پڑھایا جاتا ہے کہ جس سے انسان خود بھی نجات پاتا ہے، جس سے امت بھی نجات پاتی ہے۔ خدا نے انبیاء کو اپنی نجات کے لیے نہیں مبعوث کیا کہ ہر نبی اپنے آپ کو نجات دے، ہر نبی ذمہ دار ہے اپنی امت کو نجات دے۔ کس طرح سے امت کو نجات دے؟ جس فساد میں امت مبتلا ہے، جس مشکل میں مبتلا ہے، اس مشکل کو حل کرے ان کے لیے۔ یہ خانقاہی خودی ہے، اس خودی کی طرف نہیں جانا، وہ خودخواہی ہے در حقیقت۔ خودی سے مراد یعنی اپنا امت کا تشخص، اجتماعی تشخص، معاشرتی تشخص، سماجی تشخص، جو خدا کی طرف سے، ائمہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے، قرآن کی طرف سے ایک امت کو عطا ہوا، جس نام سے یہ امت بنی، جس بنیاد پر اس کا ڈھانچہ کھڑا کیا گیا، وہ درحقیقت اس کی خودی ہے۔ اس خودی سے امت کو دور کیا گیا، یعنی اسلامی تشخص، امت کا تشخص، جو قرآنی خودی ہے۔ قرآنی خودی اور خانقاہی خودی میں فرق ہے عزیزان۔ خانقاہی خودی وہ چلے کاٹ کے خودخواہی بن سکتی ہے، لیکن قرآنی خودی اس وقت ہوتی ہے کہ جب ایک بہکی ہوئی امت کو اسلام کی طرف اور اس کی بنیاد کی طرف لوٹا دیا جائے، جب اسے غرب نوازی سے نجات عطا کی جائے، جب اسے مغرب نوازی سے عطا کر اور اس کو اسلام پرست و خدا پرست بنا دیا جائے۔ پہلے اشارہ کیا کہ اسلام بنانے، اسلام کی طرف لانے کی طرف جب بات ہوتی ہے تو فوراً ذہن میں طالبان نہ گھومتے پھریں، اپنے ذہن کو ان کے تصور سے بھی پاک کر لیں آپ، کہ اس گروہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے، نہ سنی ہے نہ غیر سنی ہے، کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آدم خور قبیلہ ہے، انسانوں میں شمار نہیں ہوتے یہ دہشت گرد۔ یہ نہ ہو کہ جب کہا جاتا ہے مغرب نوازی کو ترک کرو تو فوراً ذہن میں طالبانزم ذہن میں گھومتا پھرے کہ اس طرف ہمیں بلا رہے ہیں۔ یہ غلط تصور ہے کہ ایک طرف مغرب اور ایک طرف طالبان، یعنی صحیح راستے کے ساتھ دو غلط راستے ہیں، یہ دونوں غلط ہیں۔ یہ دونوں غلط ہیں. درست قرآنی آئین ہے، قرآنی راستہ ہے، قرآنی خودی کی طرف آئیں. قرآنی خودی لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ہرگز اپنی خودی نہ بھول جانا، خود باختگی کا شکار نہ ہو جانا. اقبال سر سید کے معاصر زمانے میں پیدا ہوئے، سر سید اپنی نہضت چلا چکے تھے اور بقدر کافی مغرب نوازی کا تصور مسلمانوں کے ذہن میں ڈال چکے تھے، اور مسلمانوں نے باور کر لیا تھا کہ ہماری نجات فقط مغرب نوازی اور انگریز نوازی میں ہے. اسی وقت مغرب سے پلٹا ہوا انسان تو کسی علمی حوزے میں پڑھ کر نہیں آیا، مغرب سے پڑھ کر آیا ہوا انسان اس نے آ کر انہیں بتایا کہ جس مغرب کی اتباع میں تم سمجھتے ہو تمہاری نجات ہے، وہ کیا عفریت ہے، وہ کیا دیو ہے، وہ کیا دیو ہے، وہ کیا جن ہے، وہ کیا بھوت ہے، اس کے اندر کتنی سیاہی ہے، اس کے اندر کتنی تباہی ہے. اور امت کو آ کر فلسفہ خودی کے نام سے، نظریہ خودی کے نام سے برے صغیر کے مسلمانوں کو بیدار کیا، یعنی ان کو خود باختگی سے نکال کر خود بابری تک پہنچانے کی کوشش کی. خود بابری عزیزان، قرآن کے عالی معارف معارف میں سے یہی ہے خود بابری. اپنے آپ کو باور کرو، اپنے دین کو باور کرو، ایمان لے آؤ. آج پریزیڈنٹ احمد نجات کا ایک نعرہ ہے پوری دنیا کے مقابلے میں، ایک نعرہ خود بابری مامی توانی، اور دنیا کو ثابت کر دیا کہ خود باختگی سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان کی خود باختگی، عراق کی خود باختگی، پاکستان کی خود باختگی، ترکیہ کی خود باختگی، ہر ایک کی اپنے انداز سے خود باختگی ہے. ترکیہ ایک طرح سے خود باختگی کا شکار ہے، عراق ایک اور انداز سے خود باختگی کا شکار ہے، افغانستان ایک انداز سے خود باختگی کا شکار ہے، لیکن اس بیچ میں ایک نعرہ ہے خود باوری کا. امام خمینی کی یہی تعلیم تھی کہ یہ قوم اپنے آپ کو باور کرے، اپنے دین کو باور کرے، اپنے مسلک کو باور کرے. جب ایک قوم اتنی بلوغ تک پہنچ جاتی ہے، خود باوری تک، اپنے اوپر جب اس کا خود اعتمادی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، خود یابی تک آ جاتی ہے، اپنا سراغ پا لیتی ہے، اس قوم کو کوئی نہیں مٹا سکتا عزیزان، اس قوم کو کوئی نہیں مٹا سکتا. یزید امت مسلمہ کی خود باختگی کے در پہ تھا اور اس کو دوبارہ عصر جاہلیت کی طرف لوٹا رہا تھا. سید الشہداء نے آ کر بہت معمولی سے لشکر کے ذریعے، جس لشکر کے اندر فقط انگشت شمار جنگجو تھے، اکثریت اس لشکر کی جنگجوؤں کے علاوہ تھے، بچے اور خواتین اور بوڑھے، لیکن یہ معمولی سا لشکر کیوں کربلا میں آخری وقت تک استقامت کرتا رہا، آخری قطرے خون تک ڈٹا رہا وہ تسلیم نہیں ہوا؟ اس لیے تسلیم نہیں ہوا، یہ دنیا کو بتانے کے لیے کہ اگر تم 72 انسان ہو اور تمہارے اندر خود باوری ہو جائے، کوئی یزید تمہیں مٹا نہیں سکتا، کوئی یزید تمہیں مٹا نہیں سکتا. عزیزان آج حماس، کسی نے سوال کیا کہ حماس کا کیا بنے گا، جواب عرض کیا میں نے ان کی خدمت میں کہ حماس کب کی جنگ جیت چکی ہے. حماس نے یہ جنگ جیت لی ہے اس لیے کہ آج کے اس یزید کا، اس صہیونزم کا نعرہ کیا تھا کہ ہم نے حماس کو ختم کرنا ہے. حماس نے بھوک برداشت کر لی، پیاس برداشت کر لی، محاصرہ برداشت کر لیا، استقامت دکھائی. کیوں اتنی استقامت دکھائی؟ درانے کے محمود عباس، الفتح اور دوسرے بہت ساری تنظیمیں فلسطین کے اندر موجود ہیں، ان میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ محمود عباس ایک خود باختہ لیڈر ہے اور ایک خود باختہ گروہ کی قیادت کر رہا ہے، اور حماس ایک خود باور قوم ہے اور ایک خود باور گروہ ہے. اور کس سے یہ سیکھا انہوں نے؟ یہ راستہ ان سے سیکھا جنہوں نے کہا کہ ہم نے کربلا سے خود باوری سیکھی ہے. تذکرہ اسی لیے کہا گیا کرو، آئمہ نے اہتمام کیا، عاشورہ کو مکتب بنایا. عاشورہ ایک رسم کا نام نہیں، عاشورہ ایک دن کا نام نہیں،
عاشورہ چند واقعات کا نام نہیں، عاشورہ فتح سوک کا نام نہیں، عاشورہ مکتب کا نام ہے، عاشورہ آئیڈیالوجی کا نام ہے۔ ائمہ نے پوری دنیا کی توجہ کربلا اور عاشورہ کی طرف متوجہ کرائی، نہ صرف اس لیے کہ زیارتیں کرو بلکہ عاشورہ قبلہ شعور ہے، کربلا قبلہ شعور ہے، اس قبلہ کے اندر ساری دنیا کو کہا کہ آپ جاؤ زیارت کے لیے۔ سابقہ عاشورہ ایک عاشورہ اول کا ایک مجلس، 10 دن کی ایک مجلس کا موضوع، 10 روزہ مجموعہ مجالس کا ایک موضوع، عاشورہ وہ عنوان مکتب ہے۔ فرصت ہو تو اس موضوع کو ضرور سنیے گا کہ معصومین نے کس طرح سے زحمتیں اٹھا کر انسانیت کا رخ موڑنے کی کوشش کی کربلا کی طرف، کربلا کو قبلہ بنایا، نہ صرف اس لیے کہ آپ 14 معصومین کی زیارتیں کرو، وہ معصومین جو خود بھی معصوم تھے، ان معصومین نے فرمایا ہماری زیارت پہ آؤ یا نہ آؤ لیکن ابو عبداللہ کی زیارت کو ضرور جانا، حسین کی زیارت کو ضرور جانا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے کہ خبردار میری قبر کی تربت سے کبھی بھی مٹی نہیں اٹھانا، میری قبر سے مٹی نہیں اٹھانا، یہ صرف ایک مزار کے لیے حق بنتا ہے کہ اگر اس تربت کی مٹی ملتی ہے تو اس مٹی کو بھی اٹھا لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مٹی تمہارے پاس ہو تاکہ ہمیشہ یاد کربلا میں رہو تم۔ عزیزان زیارت کا الگ فلسفہ ہے، زیارتوں کے لحاظ سے سارے مزار ایک جیسے ہیں، تمام معصومین کے، مدینہ کے مزار ہوں، وہ مشہد کے مزار ہوں، وہ کاظمین و سامرہ کے مزار ہوں، یا کربلا و نجف کے مزار ہوں، زیارت گاہ کے طور پر ان میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن کربلا صرف ایک زیارت گاہ نہیں ہے۔ کربلا کو خود معصومین نے فرمایا کہ ضرور جو جس طرح سے حج عمر میں ایک دفعہ ضرور کرو، معصوم فرماتے ہیں کہ کربلا ایک دفعہ عمر میں ضرور جاؤ، بلکہ یہ کہا گیا کہ جو شخص کربلا کی زیارت کیے بغیر اگر مر گیا اور اس کو جنت مل بھی گئی تو اس کو مومنین کے ساتھ نہیں رکھا جائے گا، جنت میں اس کو مومنین کے ساتھ نہیں رکھا جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ مومنین وہ ہیں جو پیروئے حسین ابن علی ہیں۔ عزیزان کربلا کچھ اور واقعیت ہے، ہمارے ذہن میں کربلا کا تصور کچھ اور بنوا دیا گیا ہے، ڈال دیا گیا ہے، ہم نے خود نہیں بنایا، مادر ذات نہیں ہے، پلے بڑے بچے تھے جوان ہوئے مجلسوں میں آئے، کچھ ہمارے ذہن میں ڈال دیا گیا کہ یہ حسین ہے، یہ کربلا ہے، لیکن معصومین سے، آل رسول سے، وہ آل حسین سے کربلا پوچھو، وہ فرماتے ہیں کربلا مکتب ہے، کربلا کی زیارت کو جانا ایک الگ حکمت و فلسفہ رکھتا ہے۔ اگر ان زیارتوں کا مقصد سمجھ میں آتا، کربلا سمجھ میں آتی، آج عراق اتنی مشکل میں گرفتار نہ ہوتا اور آج زائرین کربلا اتنی مشکل میں گرفتار نہ ہوتے۔ ذکر کربلا سے بھی انسان میں ایک اثر پیدا ہوتا ہے، خود باوری۔ امام خمینی فرماتے ہیں ما حرچ داری ما سید الشہداء داری، جو کچھ ہمارے پاس ہے سید الشہداء سے لیا ہم نے، سید الشہداء جو سب سے بڑا عطیہ دیتے ہیں، خود باختہ قوموں کو خود باوری سکھاتے ہیں کہ اگر تم قلیل ہو، کم ہو، 72 ہو، تمہارے ساتھ بچے ہو، چند عورتیں ہو، اگر تم زمانے کی یزیدیت کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ تمہیں کوئی نہیں مٹا سکتا، لیکن تم کروڑوں کی تعداد میں ہو، اگر خود باوری نہ ہو، خود باختگی کا شکار ہو، تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ بے شک حکومتوں سے مطالبے کرتے رہو، حکومتوں سے کہتے رہو ان دہشت گردوں کو کنٹرول کرو، جو حکومت خود دہشت گرد پرور ہے، جس نے دہشت گرد پالے ہیں، جس نے دہشت گرد جنم دیے ہیں، جس نے دہشت گردوں کی سرپرستی کی ہے، ان سے کہنا کہ آپ دہشت گردوں سے ہمیں بچاؤ۔ دہشت گردوں سے کون بچا سکتا ہے ہمیں؟ دہشت گردوں سے کربلا بچا سکتی ہے ہمیں، نہ کہ ہم ذکر کربلا کریں ہم روئیں گے تو بچ جائیں گے، یعنی معجزاتی طور پر حسین ابن علی ہمارے رونے کا صلہ یہ دیں گے کہ خودکش حملے ناکام بنا دیں گے، نہ، سید الشہداء بچا سکتے ہمیں، کس طرح؟ سید الشہداء فرماتے ہیں مگر دیکھتے نہیں کہ میں 72 انسانوں کے ساتھ اس طرح سے ڈٹ گیا ان کے سامنے کہ انہوں نے میرا سر تو کاٹ دیا لیکن میرا سر جھکا نہیں سکے، یہ گردن جھکا نہیں سکے۔ یہی درس خود بابری کربلا دیتی ہے، مکتب کربلا کا پیغام قوموں کو یہی ہے، خود بابری، خود باختہ بے شک حسین حسین کرتے رہیں، حسین خود باختہ قوموں کے امام نہیں ہیں، خود باور قوموں کے امام ہیں۔ خود باختگی مغرب زدگی کا ایک لازمہ ہے، لا ینفق لازمہ، جو اس سے کبھی جدا نہیں ہوتا، مغرب پرستی یعنی خود باختگی۔ جو ذکر انسان کسی قوم کا کرتا ہے اس کی خصائل بھی انسان کے اندر آ جاتے ہیں۔ آج اگر ہم حماس کی حمایت میں اور غزہ کی حمایت میں اور فلسطین کی حمایت میں آواز اٹھائیں گے تو ہمارے اندر بھی خود باختگی آ جائے گی۔ عزیزان، آج پاکستان میں شیعہ اور کوئٹہ کے شیعہ حماس کی طرح نہیں ہے، آپ کا محاصرہ اس طرح سے نہیں ہوا ہوا، زمین و آسمان سے بارود آپ کے اوپر نہیں برس رہا، آپ کے بچے بھوکے نہیں ہیں، پیاسے نہیں ہیں، آپ کو سب کچھ مل رہا ہے، آزادی ہے آپ کو، اگرچہ ملک ناامن ہے لیکن اس ملک میں پھر بھی ابھی بہت کچھ موجود ہے۔ لیکن حماس کو دیکھیے جا کر، یہ حماس اس وقت مقاومت کا اسوہ بنا ہوا ہے۔ آج اس لیے بھی ہمیں ان کی حمایت کی ضرورت ہے کہ جب ہم حماس کے حق میں نعرہ لگائیں گے ہمارے اندر بھی خود بابری پیدا ہو جائے گی۔ جس قوم کا انسان تذکرہ کرتے اسی کی صفات آتی ہیں۔ آج ہیں ایسے ملعون جن کو اسی فرعون اور یزیدیت نے ٹی وی چینل بنا کر دیے ہوئے ہیں اور جو یزیدیت کے دفاع میں مشغول ہیں، جو یزید کا دفاع کرتے ہیں اپنے ٹیلی ویژن چینل پر۔ ظاہر ہے جب یزید کا ذکر کرتے رہیں گے ان کے اندر یزیدیت کی خو آ جائے گی، جو جس کا ذکر کرے گا اسی کی صفات اس کے اندر آ جائیں گی۔ اور یہ خدا نے ہمیں شرف دیا ہے کہ ہماری زبانوں پر نام حسین ابن علی چڑھا دیا ہے۔ جو حسین حسین کرے گا کبھی بھی خود باختہ نہیں ہوگا، کبھی بھی خود باختہ نہیں ہوگا۔ حسین ابن علی مدینے سے چلنے سے پہلے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو یہ فرمایا، یا اخی واللہ لو لم یکن فی الدنیا ملجا ولا ماوا لما بایا تو یزید ابن معاویہ ابدا۔ اے میرے بھیا، جب محمد ابن حنفیہ نے مشورے دیے، خیر خانہ اور ہمدردی کے مشورے دیے کہ اے بھائی اپنا خیال رکھنا، مکہ میں رہنا، مکہ سے باہر نہیں جانا، اگر مکہ نہ امن ہو جائے تو یمن چلے جانا، اگر یمن میں بھی امن نہ ملے تو غاروں میں جا کر پناہ لینا، صحراؤں میں جا کر پناہ لینا۔ جب محمد ابن حنفیہ نے یہ خیر خانہ و برادرانہ مشورے دیے تو سید الشہداء کیا فرماتے ہیں کہ اے محمد ابن حنفیہ، تو علی کا بیٹا ضرور ہے لیکن میں پناہ کی تلاش میں نہیں جا رہا ہوں، میں پناہ چھوڑ کے باہر آ رہا ہوں، پناہ ڈھونڈنے نہیں جا رہا ہوں، میں پناہ کے لیے نہیں جا رہا، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ نہ خود پناہ لوں بلکہ اس کو پناہ دوں، اس چیز کو پناہ دوں جسے آج کی یزیدیت و فرعونیت مٹانا چاہتی ہے۔ میں دین کی پناہ بن کے جا رہا ہوں، نہ خود پناہ ڈھونڈنے جا رہا ہوں، میں دین کی پناہ بن کے جا رہا ہوں۔ کبھی بھی ممکن نہیں ہے کوئی چیز مجھے پناہ نہ دے، نہ یمن پناہ دے، نہ مکہ پناہ دے، نہ مدینہ پناہ دے، نہ کوفہ پناہ دے، نہ بصرہ پناہ دے، کوئی مجھے پناہ نہ دے۔ لما بایا تو یزید ابن معاویہ تھا ابدا، میں کبھی بھی یزید ابن معاویہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اتنی خود باوری، اتنی خود باوری۔ لیکن کچھ خود باختہ تھے، کوفی خود باختہ تھے، اثر پڑتا ہے، حکومتوں کا اثر پڑتا ہے۔ عزیزان، روایت میں معصوم فرماتے ہیں، الناس علی دین ملوکہم، لوگ ہمیشہ زبان پر دین نبی کا ہے لیکن عمل دین ملوک پر کرتے ہیں، حکمرانوں کے دین پر چلتے ہیں۔ کیا آپ کو یاد نہیں کہ اس ملک میں جب ضیاء الحق حاکم تھا سب کا مذہب ضیاء الحقی تھا، ضیاء الحقی مذہب تھا نا سب کا. یہ بڑی بڑی دینی جماعتیں جو آج اسلام کے علم اٹھائے ہوئے اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، یہ سب اسلام ضیاء الحقی پر عمل کر رہے تھے. پھر اس کے بعد سیکولر لوگ آئے، سب کا مذہب سیکولرزم ہو گیا، اور پھر اس کے بعد مشرف آیا، سب کا مشرفی دین ہو گیا، سب اس کے کلمے پڑھتے تھے. معصومین نے پہلے بتا دیا تھا الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پر ہیں. جیسی حکومتیں ہوں گی لوگوں کا مذہب وہی ہوگا. اگر یزید کی حکومت ہوئی مذہب یزیدی ہو جائے گا، فرعون کی حکومت ہوئی مذہب فرعونی ہو جائے گا. اس لیے سید الشہداء فرماتے ہیں کہ اے پروردگار تیرا شکر کہ تو نے میری سرزمین ولادت سے پہلے کفر و شرک کو پاک کیا، پھر حسین کی ولادت ہوئی. یعنی حکومت اسلامی میں پیدا ہونا، سید الشہداء فرماتے ہیں یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے مجھ پر. معصوم ضروری نہیں کسی بھی سرزمین پر پیدا ہو، معصوم معصوم ہوتا ہے. جب معصوم اسلامی حکومت میں پیدائش کو اللہ کی نعمت قرار دے رہے ہیں اور ہم بچہ رجسٹر کرانے کے لیے شادی کرتے ہی فوراً جاتے ہیں کہ بچہ وہاں پر پیدا ہو تاکہ پیدا ہوتے ہی اس کو سٹیزن شپ مل جائے، ہم فخر سمجھتے ہیں. خود باوری، دین خود باوری کا نام ہے. سطحی نہیں ہے دین جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے. خانقاہوں سے نہیں ملے گا دین، ان سطحی باتوں سے نہیں ملے گا دین. دین صرف شعار نہیں ہے، دین صرف نعرے نہیں ہے، دین صرف رسومات نہیں ہے، دین مکتب ہے، دین آئیڈیولوجی ہے. دین خود باوری سکھاتا ہے، کربلا خود باوری سکھاتی ہے انسان کو. عزیزو حسین حسین ہم کرتے ہیں، لیکن یہ مذہب اقبال کو کیسے سمجھ میں آ گیا؟ جو لوگ کال صادق کال الجعفر پڑھتے ہیں، امام صادق و امام باقر کی حدیثیں پڑھتے ہیں، رسول اللہ کی حدیثیں پڑھتے ہیں، جن کی ساری عمر حسین حسین کہتے بسر ہو جاتی ہے، لیکن ان کے اندر خود باوری پیدا نہ ہو. اقبال یہی آ کر کہتے ہیں کہ امت خود ہی سیکھے، خود ہی مسلمانوں کا علاج خود ہی ہے، وہ نہیں ہے جو سر سید سکھا رہا ہے. سر سید خود باختگی کا راستہ سکھا رہا ہے. اقبال نے خود ہی کہاں سے سیکھی؟ یہ خود ہی اقبال کو کہاں سے، فلسفہ خود ہی کہاں سے لیا؟ یہ ہیگل اور نیٹشے سے نہیں لیا، یہ پپور اور جان پال ساکر سے نہیں لیا، ان کو ان باتوں سے کیا سروکار؟ ان کو تو اقبال نے کہا یہ عفریت ہیں، نوع بشر کے عفریت ہیں، یہ نابود کرنے والے ہیں. اقبال نے یہ فلسفہ کہاں سے سیکھا؟ خود باوری کا. اقبال نے پہلے اپنا مذہب بھی بتا دیا کہ میرا مذہب کیا ہے. عمر پوچھتے ہیں اقبال سنی تھے یا شیعہ؟ نہ، اقبال نہ خود باختہ سنی تھا نہ خود باختہ شیعہ تھا. اقبال نے اپنے آپ کو بتایا کہ میں پیرو شبیر ہوں، میرا مذہب شبیر کا مذہب ہے، میں خود باختہ نہیں ہوں. لہذا نہ خود باختہ فرقوں سے اپنے آپ کو جوڑا، نہ خود باختہ اپنے آپ کو علماء سے جوڑا، نہ خود باختہ قوم سے اپنے آپ کو جوڑا، اور دنیا کو کہہ دیا کہ میرا مذہب خود باختگی کا مذہب نہیں ہے، خود باوری کا مذہب ہے. تیغ و سناؤ خنجر و شمشیر مارزوست، تیغ و سناؤ خنجر و شمشیر مارزوست، با من میں آپ کے مسئلہ کے شبیر مارزوست. اگر تم پوچھنا چاہتے ہو میرا مذہب کیا ہے، میرا مذہب اپنے آپ کو تلواروں کے سپورٹ کرنے کا مذہب ہے، اپنے آپ کو خنجروں کے سپورٹ کرنے کا مذہب ہے، اپنے آپ کو نیزوں کے سپورٹ کرنے کا مذہب ہے، لیکن یزیدیوں کے سامنے نہ جھکنے کا مذہب ہے. اس لیے میرے ساتھ مت آؤ، میرا مذہب مت اپناؤ، میرے پیچھے مت آؤ، میرے افکار نہ پڑھو، اس لیے کہ میرا مذہب شبیر کا مسلک ہے. با من میا کے مسلک شبیر مارزوست، میرا شبیر کا مذہب ہے. اور دنیا کو بھی، ہمیں بھی یہی تعلیم دی، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، رسم شبیری ادا کرو. خانقاہیں جہاں چپ کر کے بیٹھے ہو وہ خانقاہ ہے. آج ساری آبادیاں، پورے پورے شہر خانقاہیں ہیں، یونیورسٹیاں خانقاہیں، کالج خانقاہیں، لوگوں نے اپنے گھروں کو خانقاہ بنا لیا. جہاں بھی آپ امت کے مسائل سے لا تعلق اٹھ بیٹھ کر چپ کر کے بیٹھے رہے اور تماشا ہی بنے رہے, وہ خانقاہ ہے. اور اقبال سب خانقاہیوں کو کہہ رہے ہیں, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. کوفہ خانقاہ ہے, بصرہ خانقاہ ہے, خاموش مدینہ خانقاہ ہے, خاموش مکہ خانقاہ ہے. ان خانقاہوں سے نکلو, رسم شبیری ادا کرو. آج کے مغرب نواز جو ظلم کر رہے ہیں امت مسلمہ کے ساتھ, اسے خود باختگی کا راستہ بتا رہے ہیں. یہ خود باختہ امت آج ایک ارب سے زیادہ ہے, ایک ارب سے زیادہ آبادی اس روئے زمین پر آج اسی وقت موجود ہے, لیکن ذلیل و خوار و زبون, جن کے پاس ہر قسم کی ثروت موجود ہے, تیل موجود ہے, پٹرولیم موجود ہے, جن کے پاس آج ایٹمک پاور موجود ہے, ایٹم بم موجود ہے ان کے پاس. آج پاکستان تنہا ایسی اسلامی مملکت ہے جس کے پاس ایٹم بم موجود ہے. ایٹم بم ہوتے ہوئے چونکہ حکمران خود باختہ ہیں, چونکہ بیوروکریسی خود باختہ ہے, کیونکہ سیاستدان خود باختہ ہیں, کیونکہ پارٹیاں ساری خود باختہ ہیں, انہوں نے قوم کو بھی خود باختگی سکھا دی ہے. بم ہوتے ہوئے آج اس طرح سے لرز رہے ہیں, ڈر رہے ہیں, لیکن پڑوس میں ساری دنیا کی طرف سے پریشر پڑتا ہے, لیکن ڈرتے نہیں ہیں, جھکتے نہیں ہیں ان کے سامنے. کیوں نہیں جھکتے؟ چونکہ خود باوری ہے. یہ خود باوری کہاں سے لی؟ ماں ہر چداری مز سید الشہداء داری, ہر چداری مز سید الشہداء داری. حماس نے یہ راستہ عزیزان کسی عرب سے نہیں سیکھا, وہ شیخ یاسین اس زمانے کا زہیر ابن قین. اس نے ایک سفر کیا, رہبر کی خدمت میں حاضر ہوئے, رہبر نے راستہ بتا دیا کہ تمہاری نجات و عزت و شرف کا راستہ کربلا کا راستہ ہے, کربلا کا راستہ, خود بابری کا راستہ ہے, خود باختگی کا راستہ نہیں. بڑے بڑے گزرے جنہوں نے قوم کے اندر خود باختگی پیدا کی, قومیت کے نام پر, لسانیت کے نام پر, مغرب نوازی کے نام پر, اور متعدد ناموں سے, عناوین سے. میں نے اشارہ کیا تھا کہ اقبال ایک شیطان کا چھ نکاتی منشور بیان کیا جس پر آج پورے جہان اسلام میں عمل ہو رہا ہے. چھ نکاتی منشور, جس میں سے سب سے بڑا اہم حصہ اس شیطانی منشور کا مسلمان امت کے اندر خود باختگی پیدا کرنا ہے, اس کا تشخص چھیننا, اس کی شناخت چھیننا, اور اس کا تشخص ختم کر کے اس کی شناخت چھین کر اسے سرگردان کرنا, اسے حیران کرنا, اسے دوسری قوموں کا وابستہ کرنا, ان کا پیرو کرنا اور ان کا غلام بنانا, یہ شیطان کا منشور ہے. میں اس بزرگوار کے کلام سے آپ کی خدمت میں وہ نظم پڑھتا ہوں, ہلکے سے اشارے کے ساتھ درود پڑھیے محمد والے محمد. ہم نے ذاکر و خطیبوں سے بہت حسین سنے ہیں, ذرا آج اقبال سے حسین سنیں. اقبال کا حسین بہت عظیم ہے. سید الشہداء کا اللہ مسلم سید الشہداء کا قیام اس شیطانی منشور کے خلاف تھا. یہ کلام سید الشہداء میں موجود ہے کہ یزید کا نام لے کر کہا, یزید رجل فاسق فاسد, قاتل النفس المحرمہ, شارب الخمر, مولن بالفسق. کبھی یہ فرمایا کہ اذا بلیت الامت براء مثل یزید فعل الاسلام السلام, جب امت پر یزیدیت چھا جائے اسلام کی فاتحہ پڑھ دو, امت کی فاتحہ پڑھ دو. یہ ساری چیزیں یزید کے اندر موجود تھیں. اقبال نے یہ دین یہیں سے سیکھا ہے, یہیں سے سیکھا ہے, ورنہ دنیا میں اور کوئی منبع ہے ہی نہیں کربلا کے علاوہ, حسین ابن علی کے علاوہ کوئی رہبر ہے ہی نہیں ہے یہ راستہ بتانے والا. اور اقبال نے بھی امانت داری کے ساتھ کہہ دیا کہ میں نے جو کچھ سیکھا ہے وہ حضرت شبیر سے سیکھا ہے. بامن میا کے مسلک
شبیر ہمارے دوست. ایک ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام, ابلیس کے شیطانی بیٹے, سیاسی شیطانی بیٹے ہر شعبے میں اس کی اولاد موجود ہے, اپنے سیاسی فرزندوں کو اس نے یہ دیا. سیاسی فرزند جو خود باختگی امت کے اندر پیدا کر رہے ہیں, یہ حکمران امت کے اندر خود باختگی پیدا کر رہے ہیں, یہ حکومتیں قوم کے اندر خود باختگی پیدا کر رہی ہیں. ایران میں ایرانی معروف تھے, لڑتے نہیں تھے, لڑتے بھی تو سلوات پڑھا دو وہ لڑائی چھوڑ دیتے تھے. جہاں بھی دو ایرانی لڑ رہے ہوں یا کسی کے ساتھ اگر وہاں سلوات پڑھ دو تو وہ لڑنا, وہ لڑائی ختم کرنے کے لیے سلوات کہہ دو, سلوات پڑھو تو وہ لڑائی چھوڑ دیتے ہوں, کہتے چلو سلواتیں پڑھو ابھی. لیکن یہی قوم جس کو شاہ نے, پہلوی نے اور شہنشاہیت نے خود باختہ کر دیا تھا اور بزدل, اسی قوم کے اندر ایک راہبر خود باور نے آ کر, پیرو حسین ابن علی نے آ کر اس قوم کے اندر خود باوری پیدا کی اور اسی قوم کے ہاتھوں وہ یزید نابود ہوا. رہبروں کا بڑا کردار ہوتا ہے کہ جیسا رہبر ہوگا ویسی امت ہوگی. یہ محاورہ ہے نا کہ جیسی روح ایسے فرشتے, جیسی روح ہوگی ایسے فرشتے ہوں گے, یہ محاورے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. جیسی قوم ہوگی ایسے رہبر, اور جیسے رہبر ہوں گے ویسی قوم. اگر راستے جدا کرنے ہیں, سیاسی رہبروں سے اپنے راستے جدا کرنے ہیں, اس کا طریقہ یہ ہے کہ رائے حسین ابن علی پر, قوم رائے حسین ابن علی پر چلے, شیطانی سیاستدان وہ خود ہی دور ہو جائیں, ان سے جان چھوٹ جائے گی. وہ کیا ہے چھ نکاتی منشور لا کر برہم, یہ ضرب کلیم میں کلیات اقبال میں کتاب ہے ان کی, ایک ضرب کلیم, ضرب کلیم کی ایک نظم ہے, ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام. لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں, زناریوں کو دیر کوہن سے نکال دو. میں ساتھ ساتھ مانا بھی کرتا جاؤں کہ الجھن پیدا نہ ہو, برہمن مذہبی پیشوا کے لیے استعمال ہوا ہے, اگرچہ ہندوؤں کا ہے لیکن مراد فقط ہندو مذہبی پیشوا نہیں ہے بلکہ تمام مذاہب کے مذہبی پیشواؤں کو. یعنی یہ پہلی شک ہے, پہلا تبصرہ, شیطان نے اپنے چیلوں کو یہ کہا کہ مذہبی پیشواؤں کو آپ دیر کوہن عبادت گاہوں سے, اور ان کے جو اپنے امام خمینی فرماتے تھے مسجد سنگر اسلام ہیں, مسجد سنگر ہیں, سنگر یعنی مورچے, بینکر ہیں یہ, بنکر ہیں یہ, مورچے ہیں اسلام کے. آج ہم کیوں ضعیف ہیں؟ چونکہ ہمارے مورچے خالی ہیں, ہم نالیوں پہ اور پیڑوں پہ بیٹھے رہتے ہیں, مورچوں میں نہیں جاتے. اور جس قوم کے مورچے خالی ہوں دشمن اس قوم سے ڈرتا نہیں. مسجدیں سنگر اسلام ہیں, مورچے ہیں اسلام کے. جس قوم کے مورچے آباد ہوں, جس کے اندر اس کے سپاہ موجود ہو, جس کے اندر اس کے فوج موجود ہو, اس قوم پر کوئی حملہ نہیں کرتا. ان مورچوں کو آباد کریں. شیطان نے پہلا دستور یہ دیا, لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں, ان کو مورچوں سے نکالو, اور مورچوں سے نکال کر ان کو پارلیمنٹ کا راستہ دکھا دو. کہ یہ بجائے اس کے کہ لوگوں کی ہدایت کریں, لوگوں کی راہبری کریں, یہ صرف کرسی کے پیچھے وزارتوں کے خواب دیکھیں. لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں, پیچ یعنی خم, گتھی, الجھی ہوئی چیز, الجھی ہوئی سیاست میں ان برہمنوں کو, مذہبی پیشواؤں کو لا کر ڈال دو, زناریوں کو دیر کوہن سے نکال دو. دیر کوہن پرانا مذہبی مرکز, قبلہ زناری پیرو مذاہب, مذاہب کے پیروکاروں کو دیر کوہن سے نکال دو اور لا کر ان کو سیاست کے پیچ میں الجھا دو. اس طرح سے الجھا دو کہ نہ انہیں عمر بھر کرسی ملے اور نہ ان کی رال ختم ہو, ہمیشہ ٹپکتی ہی رہے, اور اس کرسی تک پہنچنے کے لیے سارا دین و ایمان بھی قربان کر دیں. یہ کام کرو,
لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں، زناریوں کو دائرے کوہن سے نکال دو۔ وہ فاقہ کش، توجہ فرمائے، دوسرا دستور، دوسرا منشور، دوسری شک، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یعنی مسلمان، وہ جو فاقے تو برداشت کر سکتا ہے، وہ بھوک برداشت کر سکتا ہے، لیکن موت سے ہرگز نہیں ڈرتا، اپنی جان بچانے کے لیے ذلت کا لقمہ کسی سے نہیں مانگتا۔ وہی حماس کئی مہینوں سے محاصرے کے اندر موجود ہے لیکن اسرائیل کے سامنے جھکے نہیں۔ وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اس فاقہ کش کے بدن سے جا کر روح محمد نکال دو۔ روح محمد یعنی دین، یعنی حق پرستی، یعنی خود باوری، یعنی امت اسلامی کا تشخص ان سے چھین لو۔ اپنے آپ کو امت محمدی نہ کہلوائیں، ان کے حلیے بگاڑ دو، روح محمد ان کے بدن سے نکال دو۔ یہ شیطان کا دستور ہے اور آج دیکھیں اس دستور پر عمل ہو رہا۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، عربوں کا کیا علاج کریں؟ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، فرنگی یعنی یورپی مغربی، فکر عرب کو فرنگی تخیلات دے کر اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اور ابلیس کے سیاسی فرزندوں نے آج یہ کام کیا، کر دیا آج یہ کام۔ آج حجاز و یمن میں اسلام نظر نہیں آتا، پورے عرب خطے میں آپ جا کر نگاہ کر لیں، کہیں اسلام نظر نہیں آتا۔ اسلام کے نعرے بڑے لگاتے ہیں، اسلامی خانقاہیں بڑی بڑی بنی ہوئی ہیں، بڑے بڑے یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں، بڑے بڑے مدرسے بنے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے نام نہاد اسلامی عالم و لیڈر بنے ہوئے ہیں، لیکن اسلام کے بغیر، اسلام کے بغیر ہیں۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج۔ افغان غیرت مند قوم ہے، غیور قوم۔ افغانیوں کی غیرت دینی، دینی غیرت نہ قومی غیرت، افغانیوں کی غیرت دینی کا ہے یہ علاج۔ کیا کرو؟ ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو، عالم نکال دو، مذہبی رہنما نکال دو وہاں سے۔ غیرت دینی مر جائے گی افغانی کے اندر۔ آج افغانستان کی تصویر جا کر دیکھیں، کم و بیش پتہ ہوگا آپ کو، اس وقت جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے، وہی افغانستان جو غیرت مند غیور افغان تھا، آج اس کی ماں بیٹی متاع بازار بنی ہوئی ہے۔ متاع بازار بنی ہوئی ہے۔ وہ کچھ ہو رہا ہے افغانستان کے اندر کے انسان سن کے کانپ جاتا ہے۔ سر بازار، جب عالم، اسلام شناس عالم، حق شناس عالم، متعہد عالم کسی قوم کے اندر موجود نہ ہو، اس قوم کے اندر سے غیرت دینی ختم ہو جاتی ہے۔ افغانیوں کی غیرت دینی کا ہے یہ علاج۔ ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو، عالم نکال دو، پیچھے جو رہ جائے گا پھر شیطان کا لشکر رہ جائے گا۔ اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، یہ پانچواں دستور، شیطان کا پانچواں منشور کا پانچواں حصہ۔ اہل حرم یعنی اہل قبلہ، ان سے ان کی روایات چھین لو۔ روایت سے مراد حدیث نہیں ہے، یعنی ان کے طور طریقے، ان کے اسلامی طور طریقے، ان کی سوچ، ان کے انداز، ان کے رویے جو دین نے ان کو سکھائے تھے، جو حرم سے وابستگی کے نتیجے میں ان کے اندر پیدا ہوئے تھے، یہ طور طریقے ان سے لے لو، لے لو۔ آج انہی عزاداریوں سے اور انہی ماتم سے، اسی سینہ کوبی سے دور کرنے کے لیے یہی ہے نا روایت، طور طریقے دین کے یہی ہیں، طور طریقے دین کے، نماز دین کا طور طریقہ ہے، عزاداری دین کا طور طریقہ ہے، ماتم و سینکوبی دین کا طور طریقہ ہے، مرثیہ خوانی دین کا طور طریقہ ہے، لیکن ان جوانوں کو اس طرف آنے سے روکنے کے لیے کیا کرو تم، ان سے ان کی روایات چھین لو، اس کے بجائے تم انہی دینی مراکز کے اندر جا کر ایسے اڈے بنا دو کہ یہ جوان اب مجلس میں آنے کے بجائے، ماتم و عزاداری میں آنے کے بجائے، یہ ان فساد کے اڈوں میں چلا جائے۔ اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، ان کے طور طریقے چھین لو۔ آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو، آہو یعنی ہرن، مرغزار چراگاہ، ختن وہ خاص نقطہ جگہ جہاں پر وہ ہرن رہتا ہے جس کی ناف میں خوشبو ہوتی ہے، بڑی اعلی نسل کا آہو ہرن جس کی ناف میں خوشبو ہوتی ہے، ہر ہرن کی ناف میں نہیں ہوتی، بعض ہر ہرن پکڑ کے اس کو سونگنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایک خاص آہو ہے، ایک خاص نسل ہے، اس کو کہتے ہیں آہو ختن۔ مرغزار جہاں پر آہو کے رہنے کی جگہ ہے، وہ مرغزار جہاں پر آہو رہے گا، یہ اعلی نسل کا آہو یعنی جوان، مرغزار جوان کیا ہے، امت اسلامی کے جوان نسل کا مرغزار کیا ہے، کہاں پر اس کو اپنی بودوباش رکھنی چاہیے، کہاں پر اس کو اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے، کہاں پر وہ اپنے روز و شب گزارے، مرغزار ختن میں۔ ایک جوان کہاں اپنی جوانی گزارے، مرغزار ختن میں گزارے۔ لیکن آہو کو مرغزار ختن سے نکالنا شیطان کے دستور میں شامل ہے، اس جوان کو یہاں سے دور کرو، نکالو اس کو یہاں سے۔ اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو۔ یہ آہو جب مرغزار ختن سے نکل جائے گا، یہ جوان جب دین کے دائرے سے باہر ہو جائے گا، پھر اس کے بعد شیطان کے قبضے میں ہے، یہ شیطان کے چنگل میں ہے، شیطان کے جال میں ہے یہ۔ اور آخری منشور یعنی اس چھ نکاتی چھٹا دستور شیطان کا اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب تم آہو کو اپنے مرغزار سے نکالو گے، افغانی کی غیرت دینی چھینو گے، مسلمان کی غیرت دینی چھینو گے، فکر عرب کو جب فرنگی تخیلات دے کر اسلام کو حجاز اور یمن سے تم نکالو گے، اور برہمن کو سیاست میں مبتلا کر دو گے، زناریوں کو دیر کوہن سے جب تم نکال دو گے، تو خیال رکھنا کہ اسی امت کے اندر کچھ ایسے غزل سرا بھی پیدا ہوتے ہیں کہ جو آ کر اس امت کے جوانوں کے اندر دوبارہ غیرت کا جوش بھر دیتے ہیں، دوبارہ ان کے اندر ولولہ پیدا کرتے ہیں، دوبارہ ان کے اندر غیرت دینی بیدار کرتے ہیں۔ خیال رکھنا کہ ایک طرف سے تمہیں برہمن کو سیاست میں الجھانا ہے، ایک طرف سے زناری کو دہر کوہن سے نکالنا ہے، ایک طرف سے تمہیں افغانی کی غیرت دینی کو مارنا ہے، ایک طرف سے عالم دین سے امت کو دور کرنا ہے اور عالم کو امت سے دور کرنا ہے، اور دوسری طرف سے آپ نے مغربی کلچر پھیلا کر حجاز اور یمن سے اسلام کو باہر نکالنا ہے، اور اس آہو کو مرغزار ختن سے نکالنا ہے، اور اہل حرم سے ان کی روایات چھیننی ہے۔ لیکن خیال رکھنا، ان غزل سراؤں کا خیال رکھنا کہ جو دوبارہ آہو کو مرغزار میں لوٹا سکتے ہیں، جو دوبارہ خود باختہ کو خود باور بنا سکتے ہیں، جو دوبارہ آ کر افغانی کے اندر غیرت دینی ایجاد کر سکتے ہیں، مسلمان کے اندر غیرت دینی ایجاد کر سکتے ہیں، اس کا بھی خیال رکھنا کہ کہیں ایسا غزل سرا کسی قوم میں پیدا نہ ہو جائے، بلکہ جو بھی آئے لوریاں سنانے والا اور قوم کو سنانے والا آ جائے۔ لہذا آخری دستور شیطان نے کیا دیا، اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ اقبال کے نفس سے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ کبے رہے چمن میں، گدے رہے بے شک چمن میں، سب وحوش رہے چمن میں، لیکن اقبال نہ ہو چمن میں۔ اقبال کیا کرتا ہے، اقبال ایسی غزل کہتا ہے جس سے لالے کی آگ اور تیز ہو جاتی ہے۔ لالا آپ کے ہاں بڑے بھائی کو کہتے ہیں، لیکن فارسی زبان میں گل لالا گل ہے, پھول سرخ پھول. دیکھا ہوگا گل لالا یا پہاڑوں میں اطراف میں ہوتا ہے, سرخ پھول ہوتے ہیں جس کے, اور آتشین سرخی ہوتی ہے اس کے اندر, لہو کی سرخی ہوتی ہے. یہ گل, یہ گل لالا یہ علامت ہے جوش کی, یہ علامت ہے جذبے کی, یہ علامت ہے ولولے کی, یہ علامت ہے جوانی کی, یہ علامت ہے شہادت کی, یہ علامت ہے اس ولولے کی جس کی وجہ سے ایک جوان اٹھ کر اپنے دین کی خاطر اپنی جان پر کھیل جاتا ہے. گل لالا علامت ہے. اور اقبال کیا کرتا ہے, اس کا رنگ پہلے ہی سرخ ہے, وہ پہلے ہی جوان ہے, وہ پہلے ہی آتشین ہے, وہ پہلے ہی جوش میں ہے, اور اقبال کی غزل سے اس کے جوش میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. اور جب اقبال آ کر اس گل لالا کو اٹھاتا ہے, شیطان کے چیلوں کو, سیاسی فرزندوں کو پسند نہیں ہوتا, اس کو کون پسند ہے, کون سے غزل سرا, وہ غزل سرا جو آ کر جاگتی قوم کو سلا دیں, جو اچھے خاصے بیدار جوان کو بے ہوش و مدہوش کر دیں, ان کو ایسے غزل سرا پسند ہیں, لیکن اقبال پسند نہیں ہے. اقبال کے نفس سے لالا کی آگ تیز, ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو, یہ نہ رہے یہاں پر. ہر ایک کا نام رہے, یہ نہ رہے نام یہاں پر. اس منشور پر غور کریں, یہ چھ نکاتی منشور, آیا اس منشور پر آج عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, آیا حجاز و یمن سے اسلام نکال دیا گیا یا نہیں نکال دیا گیا, آیا افغانیوں کی غیرت دینی ان سے چھین لی گئی یا نہیں چھین لی گئی, آیا عالم افغان سے دور ہو گیا یا نہیں دور ہو گیا, آیا زناری دیر کوہن سے دور ہو گئے یا نہیں ہو گئے, برہمن سیاست کے پیچوں میں الجھ گیا یا نہیں الجھا, اور آیا اقبال جیسے غزل سراؤں کو چمن سے نکالا جا رہا ہے یا نہیں نکالا جا رہا. امام خمینی فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کیوں شہید صدر باقر و صدر و متحری و بہشتی و شہید عارف حسینی و راغب حرب و قریم جیسے انسانوں کو کیوں شہید کیا گیا, ان کا قصور کیا تھا, ان کا قصور یہ تھا کہ ان کی غزل سے چمن کے اندر لالے کی آگ اور زیادہ تیز ہوتی تھی. اور شیطان زادوں کا یہ منشور ہے شیطان کی طرف سے کہ ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. یہ اقبال نے اپنی شہادت کی خبر دی تھی, جو بھی امت کو بیدار کرے گا وہ کبھی بھی زندہ نہیں بچے گا, وہ نہیں بچے گا زندہ. اسے معلوم ہونا چاہیے اس چمن سے اسے نکال دیا جائے گا, لیکن اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اس کی غزل سے لالے کے اندر آگ تیز ہوتی ہے, اس کی شہادت سے, اس کے لہو سے پورا چمن لالا بن سکتا ہے, پورا چمن لالا زار بنے گا, اور اس لالا زار کے اندر وہ سرخی آئے گی, وہ آگ بھڑکے گی اس کے اندر جو یزیدیت کو جلا کر راکھ کر دے گی, تباہ کر دے گی. صرف کافی ہے کہ اس آہو کو مرغزار مل جائے اور اس کے اندر خود باوری پیدا ہو جائے اور یہ شیطانی چیلوں کے ہاتھ سے باہر آ جائے, ایک دفعہ حسین ابن علی کے پیروکار بن جائے, مسلک شبیر پر آ جائے. جب مسلک شبیر پہ آئے گا, اسی کے ہاتھوں سے خدا یزیدیت کو تباہ کرے گا. وہ خطبے جو ثانی زہرا نے کربلا سے شام تک دیے, انہوں نے جوش پیدا کیا, انہوں نے ولولہ پیدا کیا. وہ لوریاں نہیں تھیں, بلکہ جو لوریاں سن کر سوئے ہوئے تھے, بی بی نے جا کر ان کو بیدار کیا, جنجوڑا, الا یا اہل الکوفہ, اے کوفہ والو اٹھو, اے غدارو, اے مکارو, یا اہل الغدر والمکر, اے ہزار چہرہ لوگو اٹھو, بیدار ہو, تمہیں معلوم ہے کیا ہو گیا, حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا. وہ جو تمہارا راہبر تھا, وہ جو دنیا و آخرت میں تمہارا نجات دینے والا تھا, وہ جو تمہاری ڈولتی ہوئی بمر میں پھنسی ہوئی کشتی کو نجات دینے والا تھا, وہ جو اس امت کا ناخدا تھا, جسے خدا نے اس لیے پیدا کیا تھا تاکہ امت کو نجات دے، تم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو مار دیا. مفصل خطبہ دیا بی بی نے، پہلے بیان کیا ہے بعض مجالس میں، کبھی توفیق ہو آپ کی خدمت میں بھی اس خطبے کو بیان کروں. یہ خطبے بیداری کے خطبے تھے، یہ لوریاں نہیں تھیں. اور اس کوفے کو بیدار کیا بی بی نے، 4000 کا لشکر اسی سوئے ہوئے شہر میں، لوریاں سنے ہوئے شہر میں 4000 کا لشکر تشکیل دیا گیا اور جا کر آخری قطرے تک لڑ کر مر گئے سارے. یہ بی بی کے خطبوں کا اثر تھا. لیکن یہ خطبے جس عالم میں دیے گئے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہاں پر وہ خطبہ دے سکتا ہے. عزیزان، جس عالم میں ثانیہ زہرا نے خطبہ دیا، وہاں کوئی مرد بھی خطبے نہیں دے سکتا. کاروان اسرا کو ٹھہرا کر کوفہ سے باہر بازار کو سجایا گیا، تماشائیوں کو بلایا گیا، مسخرے بلائے گئے، اعلان کیا گیا باغی کا خاندان آ رہا ہے، باغی کا خاندان آ رہا ہے. لوگ تماشا دیکھنے آگے، بعض روایات میں لکھا ہے بعضوں نے جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے، پتھر بھرے ہوئے تھے. جب کاروان شہر میں داخل ہوا، آوازیں کسنے لگے، تمسخر اڑانے لگے، پتھر مارنے لگے، پتھر مارنے لگے. ایک دفعہ بی بی نے جو دیکھا، چاروں طرف نگاہ کی، خطبہ دیا، یا اہل الکوفہ، اے کوفہ والو سنو، علی کی بیٹی تمہیں کچھ کہنا چاہتی ہے. علی کی بیٹی کی ندا جب کوفہ کے شہر میں بازار میں بلند ہوئی، سناٹا چھا گیا، خطبہ شروع ہو گیا. مجمع میں ایک نابینا بھی کھڑا ہوا تھا، اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے، تعجب ہے مجھے، میرے مولا کو اس دنیا سے گئے ہوئے عرصہ گزر گیا ہے، میں اپنے مولا علی کے لہجے میں خطبہ سن رہا ہوں. آواز نسوانی لگتی ہے لیکن لہجہ میرے مولا کا ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ماجرا کیا ہے. لوگوں نے بتایا، اے نابینا، علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے اسی کوفہ کے اندر جہاں کبھی علی خطبے دیا کرتے تھے، آج بیٹی خطبے دے رہی ہے. کہتا ہے مجھے تعجب ہے. ہوتا تو یہ ہے کہ جب خلیفہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی اولاد میں سے بیٹے خلیفہ کے جانشین بنتے ہیں. آیا میرے مولا کے بیٹے بھی شہید ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے؟ جو میرے مولا کی بیٹی آج کوفہ میں آ کر خطبے دے رہی ہے، اسے بتایا گیا، نابینا، تیرے مولا کی بیٹی تخت حکومت پر بیٹھ کر خطبے نہیں دے رہی، ایک عجیب عالم میں خطبے دے رہی ہے. کہنے لگا، اے کاش میری آنکھیں ہوتی، میں بھی اپنے مولا کی اولاد کی زیارت کر لیتا، میں بھی دیکھ لیتا. ساتھی نے کہا، نابینا، جا اللہ کا شکر ادا کر جا کر کہ تیری آنکھیں نہیں ہیں، تیری آنکھیں نہیں ہیں. کہتا ہے، یہ بات کیوں کر رہے ہو؟ میں تو آرزو کرتا ہوں کہ کاش میری آنکھیں ہوتی، میں بھی اپنے مولا کی اولاد کو دیکھ لیتے. کہا، جا کر شکر کر، سجدہ شکر کر، تیری آنکھیں نہیں ہیں. جو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ منظر اللہ کسی کو نہ دکھائے. پوچھنے لگا، بتاؤ تو ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگے، یہ علی کی بیٹی ہے، سر پہ ردا نہیں ہے، ہاتھ رسیوں میں بندھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے سروں پہ خاک پڑی ہوئی ہے، اور ان کے گالوں میں تماچے کے نشان ہیں، کانوں سے خون رس رہا ہے، اور کچھ سر ہے نو کے نیزہ پر، اور تیرے مولا کا بیٹا نو کے نیزہ پر عباس کا سر ہے.
لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفا کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد امت مسلمہ کو جہان اسلام کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، مظلومین غزہ و فلسطین کو نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، ان کے حامیوں کو رسوا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد حماس و حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اس ملک کو ناامن کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما، عزاداران ہنگو کی نجات فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وبالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔